الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مناظم رحمت اللہ علیہ کی معارف مسمع مناظم میں بیان کی جا رہے ہیں اور آج کی حضرت کے شیخ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تک پہنچ چکی ہوئی اور حضرت کے کلام میں انتقالات کسی طرح بہت ہوتے ہیں کہ ایک بات سے دوسری بات کی طرف ذہن پڑ جاتا ہے پھر اس پہ کافی گفتگو ہوتی ہے. حقیقت میں یہی انتقالات ہی مفید چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ حکایات تو یہاں مقصود نہیں ہے کہ یہاں پر حکایات بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ قصے گوئی کی کتاب تو نہیں ہے جیسے قرآن پاک میں قصے بیان کیے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ سر اور پیغمبروں کے واقعات ہیں تو مقصود واقعات نہیں ہوتے بلکہ اس سے کچھ نتائج ہوتے ہیں پھر ان نتائج کے اوپر بات ہوتی ہے قرآن پاک میں بھی تو متن العلوم میں بھی جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں حکایات بیان کیے جاتے ہیں تو حکایات اس میں مقصود نہیں ہوتے بلکہ اس میں وہ مضامین مقصود ہوتے ہیں جو حکایات کے پردے میں بیان کیے جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی اب چونکہ شیخ کے بارے میں بات آ گئی تو حضرت اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. شمس تبریزی کی نور متقص آفتابس انوار حقص. پہلے دو شمسوں کا ذکر تھا, ایک شمس جو کہ عام شمس ہے اس کو ہم سورج کہتے ہیں, اس کے بارے میں بات کری تھی اور پھر اس سے ذہن منتقل ہو گیا شمس حق یعنی حقیقی کامل اللہ پاک کی ذات. اللہ جل شانہ کی ذات اس کے مقابلے میں ظاہر ایک تمثیل تو ہے اس طرح کہ جس طریقے سے سورج لوگوں کو منور کرتا رہتا ہے جب تک اس کے سامنے کوئی پردہ نہ آئے, کوئی آڑ نہ آئے تو اس سورج کی شعائیں مختلف چیزوں پہ پڑتی رہتی ہیں اور ہر ایک حسب استعداد اس سے حصہ پاتا ہے. اگر لوہے کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو وہ لوہے کے حساب سے گرم ہوتی ہیں, لکڑی کے اوپر اگر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو لکڑی کے حساب سے گرم ہوتی ہے, اور مطلب کوئی ایسی چیز ہو جو کہ سورج کی شعاؤں کو جذب ہی نہ کرے واپس کر دے تو وہ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جس کی اپنی مطلب جو استعداد ہے صلاحیت ہے اس کے مطابق وہ سورج سے استفادہ کرتا ہے. اس طرح اللہ جل شانہ کے کرم اور فضل کے فیض فیوز برکات یہ چلتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے لوگ یعنی مطلب پاتے رہتے ہیں, اللہ جل شانہ رزاق بھی ہیں, اللہ جل شانہ خالق بھی ہیں مالک بھی ہیں, لیکن کچھ لوگ شکر ادا کر کے اس طرح سے کہاں پہنچ جاتے ہیں, کچھ لوگ ناشکری کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں, کچھ صبر کرتے ہیں تو اس کو کیا مل جاتا ہے, کچھ بے صبری کر کے اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں. اس طریقے سے ہر ایک اپنے استعداد اور اپنے سرشت کے مطابق فائدہ یا نقصان حاصل کرتے رہتے ہیں, حالانکہ اللہ جل شانہ کے جو یعنی فضل ہے وہ سب کے اوپر ہوتا رہتا ہے, ان کے الطاف شہیدی جو ہیں مائل سب تک, تجھ سے کیا بے اثر کسی قابل ہوتا. مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ تو ہر ایک پر جو ہے نا اپنے تجرب وہ کرتا رہتا ہے, اس کا جو کرم کی دریا ہے وہ ہر طرف بہ رہا ہے, لیکن کون ہے جو اسے فیضیاب ہوتا ہے, کون ہے جو اسے فیضیاب نہیں ہوتا, وہ ہر شخص کی طلب پر ہوتا ہے. الذین جادینا لنہدینہم سبلا. تو یہ دو شمسوں کے بارے میں بات تو ہو چکی ہے. اب چونکہ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ کا نام بھی شمس شمس الدین تھا لہذا اس طرف ذہن منتقل ہو گیا تو اب اپنے شیخ کی طرف جان ہو گیا. تو یہ جو شیخ ہے یہ تو اللہ جل شانہ کے مقابلے میں تو ناقص ہے, اور اس آفتاب جو ہم لوگ جس کو ہم کہتے ہیں شمس کہتے ہیں جو سورج ہے اس کے مقابلے میں یہ کامل ہے, یعنی ظاہر مطلب ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو شام کو منور کر رہا ہے, وہ ارواح وہ جو ہے مطلب قلوب کو منور کر رہا ہے. اب ظاہر قلوب مشتاب کے مقابلے میں زیادہ وقی ہیں, لہذا مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے تو یہ کامل ہے, لیکن جو شمس یعنی شیخ ہے اس کا مثال ہے, اس کا مثال ہے, لیکن اللہ جل شانہ کی مثال کوئی نہیں, لا مثل لہو ولا مثال لہو, لہذا اس کے مقابلے میں ہونا ہے. ہاں جی, اس کے مقابلے میں, کیونکہ اللہ جل شانہ کی ذات جو ہے اس کی تمام چیزیں ذاتی ہیں, اور شیخ کی جو بھی چیزیں وہ عطائی ہیں, بلکہ اس کو ہر شخص کو شیخ کے جس کو کہتے ہیں نا یعنی ذریعے سے اللہ ملتا ہے, یعنی فناف الشیخ فناف الرسول فناف اللہ, والے کو شیخ کے ذریعے اللہ ملتا ہے, لہذا بذات شیخ بذات خود مقصود نہیں ہے, لیکن اللہ جل شانہ کی ذات بذات خود مقصود ہے. تو اس لحاظ سے کچھ ظاہر مطلب یہ ہے کہ جو فرق ہیں وہ انہوں نے بتا دیا, لیکن آگے جا کر یہ فرمایا شیخ شمس تبرزی کی نوری مطلق آفتاب مجھے انوار حق, مطلب یہ کہ جو شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ہیں یہ شمس کامل کی نسبت تو ناقص ہے, اور شمس ناقص کے اعتبار سے یہ کامل ہے معنوی لحاظ سے. اس شعر میں ان کی مدح ہے کہ شمس تبریزی بھی جو کہ نور مطلق کے نور کامل ہیں بمقابل آفتاب ظاہری کے, ایک قسم کے آفتاب ہے, اور من جملہ انوار حق کے جن کو اختیارہ نے تنویر و ہدایت کے لیے پہلے کیا ایک نور ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ طالبوں کو ایسے کاملین سے استفادہ انوار کرتے رہنا چاہیے. چون حدیث روئی شمس الدین رتی شمس چارم آسمان تھر در کشید, جس وقت شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی حدیث یعنی اس کی بات سامنے آ گئی, تو جو سورج ہے وہ چارم آسمان کے اندر اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا, یعنی وہ اس کا جانا مطلب وہ اس کا وہ نہیں کر سکا مقابلہ, کیونکہ وہ تو اس کے مقابلے میں نہ سکے. واجب آمد چونکہ آمد نام ہو شرح کردن رمز از انعام ہو, جب اس وقت عام اس کا نام آ ہی گیا ہے تو پھر تو میرے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ جو انعام مجھے اس کی طرف سے ملے میں اس کی ذرا کچھ بیان کروں, مطلب یہ چونکہ اب آ ہی گیا ہے اب ان کا نام بھی آ گیا ہے لہٰذا مجھے چاہیے کہ اب میں وہ جو انعام ان کی طرف سے موصول ہوا ہے وہ اس انعام کا کچھ نہ کچھ ذکر کر دوں. اے نفس جان دامنم در تاختاز بوئی پیراہان یوسف تاختاز, یا بوئی پیراہان یوسف یافتاز, مطلب یہ ہے کہ جب مطلب یہ جو میری جان ہے ہاں یہ ادارے مطلب اس نے پکڑا ہوا ہے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے, اور اس کو چونکہ یوسف علیہ السلام کو جیسے نہیں یعقوب علیہ السلام کو جیسے یوسف علیہ السلام کے قمیص کی بو آ گئی تھی تو وہ اس کا شیدا ہو گیا تھا ہاں کہ وہ اب آ جائیں گے, اسی طریقے سے مجھے بھی میرے اندر بھی جو وہ جو انعام کا اثر ہے جو میرے دل کے اندر تو وہ خوشبو میں نے سونگ لی ہے اور میں بھی اب مشتاق ہو گیا ہوں کہ کچھ اس کا ذکر کروں. کس برائے حق صحبت صالحا بعض گو رمز ازاں خوشحال ہا, السلام علیکم, جی 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 ہاں آواز آ رہی, ہاں ہاں دیتا ہوں, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے ہفتے کے دن ہمارا مجلس ہوتی ہے مغرب کے بعد, یہ وہ مطلب یہ ہوتا ہے تو اس کو یا پہلے بھی آپ لے سکتے تھے یا بعد میں بھی لے سکتے تھے, مطلب یہ کہ ابھی جوڑ ہو رہا ہے نا, ابھی میں جوڑ میں سب لوگ کے سامنے بیٹھا ہوں. کس برائے حق صحبت صالحا بعض گو رمز اذاں خوشحال ہا, مطلب یہ کہ جو میں نے صحبت ان کی حاصل کی ہے سال ہا سال, تو اس کا میرے اوپر حق ہے کہ میں اس خوشحال جو اچھے حال والا تھا اس کا کچھ بات کر لوں. تھا زمین و آسمان خندہ شود، عقل و روح و دید سب زندہ شود، تاکہ جو زمین و آسمان ہیں وہ ہنس پڑے، مطلب ظاہر ہے ان کو بھی فیض ملے، فائدہ ملے، اور جو عقل و روح ہے اور جو مطلب ظاہر ہمارے جو بینائی ہے اس میں ترقی ہو جائے، سدا گنا مطلب اس میں جو ہے نا مطلب ترقی ہو جائے. یہ بھی ایسے محبوب کی یاد سے تکوینی فائدہ بھی ہوتا ہے اور تشریحی فائدہ بھی ہوتا ہے، مطلب اس کا مراد یہ ہے، کیونکہ عقل و روح تشریحی فائدے کے لیے بات کر رہے ہیں، وہ زمین و آسمان کا جو ہے وہ کیا ہے، یہ تکوینی فائدہ ہے. یعنی ایسے لوگوں کی یاد سے زمین و آسمان یعنی کائنات کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور جو انسان ہے اپنا اس کا جو عقل و روح ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے اللہ والے ہیں جیسے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دوسرے ہمارے اکابر ہیں، ان کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ایسے حضرات کے جو ذکر ہے وہ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لانے والا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان حضرات کے ذکر سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ ریزوننس جس کو ہم کہتے ہیں مطلب سائنس میں، کہ مطلب اس کے ذریعے سے انسان کے دل کے اندر ایسے حرکتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اور انسان کے اندر بھی اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مادہ تو موجود ہے. آج تو اب وہ جو محبت کی بات سنتا ہے تو اس کے اپنے اندر کے جو محبت کا مادہ ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے انسان کو اپنا فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ایسا کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو صحابہ کرام کے واقعات ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور اللہ والوں کے جو واقعات ہیں ان کے واقعات بیان کرنے سے فائدہ ہوتا ہے. گفتم دور آفتاب از حبیب، ہم چو بیمارے کے رستے از دور از طبیب، مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو ہے نا اپنے یار سے اپنے حبیب سے دور ہوں، بالکل ایسا ہے جیسے کوئی بیمار اپنے طبیب سے دور ہو. یار مطلب یہ کہ بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ ڈاکٹر سے جتنا زیادہ دور ہوگا اس کو اس سے اپنے نقصان ہوگا. اسی طریقے سے میرے لیے بھی یہی بات ہے کہ میں اپنے یار اپنے حبیب سے دور ہوں، تو ایسے ہی جیسے کوئی اپنے طبیب سے دور ہوتا ہے. لا تکلفنی فإنی فی الفنا، کلت حامی فلا احصی ثنا، مطلب یہ ہے کہ اب مجھے نہ چڑھ کیونکہ میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں، میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں، میرے جو کام ہے وہ کند ہو چکے ہیں، میں اب اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ میں اس طریقے سے بیان کر دوں، اپنے مرشد کی ثنا کو بیان کر دوں. وہ ہجرت ہجران کی وجہ سے میں جو ہے نا مطلب یہ کام کند ہو چکا ہے، میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں. کل شین قال و غیر المفید ان تکلف او تصلف لا یلیک، مطلب یہ کہ جو یعنی غیر افاقہ والا ہوگا، جو مدہوش ہوگا، جو اس کو ہوش نہیں ہوگا، تو وہ کیسے مطلب اس کے اقوال کو بیان کر سکتا ہے؟ جو بھی مضمون وہ بیان کرے گا تو ظاہر وہ ٹھیک نہیں ہوگا، چاہے وہ تکلف کرے یعنی لفظنی کرے، خود اپنی طرف سے مضمون بنائے، خود کریٹ کرے، کیونکہ بعض دفعہ آوردن ہوتا ہے، مطلب انسان مضمون کو بناتا ہے، خود بناتا ہے، تو چاہے وہ خود بنائے تکلف کی وجہ سے بیان کر لے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، اور تسلف، ہاں مطلب یہ کہ یا اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی بیان کر لے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ تو اور بھی زیادہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں تو ایسی صورت میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ تکلف کر سکتا ہوں نہ تسلف کر سکتا ہوں، میں مدہوش ہوں، میں جو ہے نا مطلب یہ اپنی بات کو نہیں بیان کر سکتا. ہر چیز میں گوئن مصارف مناسب چوں بوت چوں تکلف نیک نالائق نمود، مطلب یہ کہ غیر افاقہ والا جو بھی کہتا ہے، جو مدہوش ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں اس مطلب اس کی جو بات ہوتی ہے وہ موقع محل کے مطابق نہیں ہوتی، کیونکہ مدہوش ہے. ہاں وہ جو ہے نا وہ اس کو یعنی صحیح طریقے سے بات کرنے کا وہ نہیں ہوگا، یعنی سلیقہ نہیں ہوگا، لہذا اس کی بات میں مسئلے ہوں گے، لہذا وہ اس کو عذر آئے گا. منچ گویم یک رزم ہوشیار نس شرح آ یاری اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ حال گزرا تھا. حضرت کے واقعات میں لکھا ہے، یہ حضرت کا اشرف الطوانی کتاب ہے، حضرت کا خواجہ رسم مزدور رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کے جو واقعات لکھے ہیں، چار جلدیں ہیں، بڑی موٹی جلدیں ہیں ماشاء اللہ. حضرت کتاب لکھی ہے اشرف الطوانی، اس کے اندر ان کے حضرت کے اوپر یہ حال آ گیا تھا کہ وہ واز نہیں کر سکتے تھے. لوگ حضرت کے واز کے دلدار تھے، طلب تھی، لوگ آ جاتے تھے واز، لیکن حضرت واز نہیں کر سکتے تھے. ایسا ہوا کہ وہ لوگوں نے مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کو خاص تھے، ان سے شکایت کی حضرت سے، واز سے فائدہ ہوتا تھا، اب انہوں نے واز کرنا بند کر دیا تو یہ کیا بات ہے. حضرت نے ان کو بلا لیا کہ اچھا ممکن ہے کوئی ایسا حال ہو کہ اپنے آپ کو جیسے انسان ہے کچھ نہیں سمجھتا، تو اس قسم کے والے حالات کی وجہ سے بعض دفعہ جو ہے نا ہو جاتی. اچھا تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ بعض نہیں کر سکتے تھے. میں نے اکم نانو سے مطلب ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کیوں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کہ آواز کیوں نہیں کرتے. اب وہ حضرت جو استاد تھے وہ رو پڑے، صرف رو سکے اور سے زیادہ کچھ نہیں کرتے. حضرت نے ان لوگوں کو بلایا کہ ان کو نہ چیڑو، اس وقت اگر یہ ممبر پر بیٹھے گا تو پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلے گی وہ ان الحق کی، ان الحق منظور والی بات، پہلی بات جو ان کے منہ سے نکلے گی وہ ان الحق کی ہوگی. لوگوں کو نقصان ہوگا تو اس کو چھوڑ دو، مطلب ان کو معذور. تو اس پر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے پھر بات نہیں کی. بعد میں جب افاقہ ہو گیا حضرت کو، تو حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ کو ساتھ میں جو بات کی تو کیا دوں گی؟ پر میں ہاں مجھ پر اس وقت توحید کا غلبہ جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ حوال ہوتے ہیں، مطلب بعض دفعہ حوال ایسے ہوتے ہیں انسان برداشت نہیں کر سکتا، بعض دفعہ لوگوں کے برداشت نہیں ہوتے. ابھی سال میں تقریباً یہ آ رہا ہے جس میں آپ حضرات جان لیں گے. منچ گویم یک رگم ہوشیار نس شرح آ یاری کے اور آ جائے. ہاں جی، میرا ایک رگ بھی اس وقت ہوش میں نہیں ہے، ایک رگ بھی ہوش میں نہیں ہے. میں اس یار کی کیسے آواز بیان کر لوں جس کا کوئی یار ہی نہیں ہے، جس کا مثل نہیں مثیل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، ہاں مطلب وحدت الوجود کی بات، میں اس کو کیسے بیان کر لوں، میں اس کی شرح کیسے بیان کر لوں؟ یہ مجھے میرے بس کو بیان شرح ہی ہجراں و ای خونی جگر، ای زمین ای زماں بگزار تا وقت دگر. مطلب یہ جو ہجر ہے اور خونی جگر کی کیفیت ہے، یعنی یہ راز وحدت الوجود کا، ہاں اس کو کسی اور وقت پوچھو، اس وقت نہ کر پا. ہاں جی، کیونکہ یہ لوگ اس کو نہ سمجھ سکیں گے، نہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس کو برداشت کر سکیں گے. حضرت فرماتے ہیں مناسبت میں ایک وحدت الوجود کے غالب آنے سے عشق الہی پیدا ہوتا ہے، اور عشق کے خون جگر ہونے میں کیا شبہ ہے، اور عشق میں کسی مقام پر پہنچ کر صبر نہیں ہوتا، ہر وقت ترقی کے طالب رہتا ہے، اور مقام مطلوب کے اعتبار سے اپنے کو اپنے آپ کو ہجران میں مبتلا سمجھتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، جب انسان کی طلب بڑھ رہی ہوتی ہے، اب پانی انسان پیے اور پیاس بڑے مزید تو کیا مطلب جا رہے، اس وقت پیاسا ہی کہیں گے نا اپنے آپ کو، پیاسا تو ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب ظاہر ہے آپ کہتے پانی بھی پی رہے، پیاسے بھی اپنے آپ کو کہہ رہے. اب وہ تو اپنے سینس کے مطابق بات کرے گا نا، جو اس کو محسوس ہو رہا ہے اس کے حساب سے بات کرے گا. عشق میں جو انسان جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی مزید ہجر میں مبتلا ہوتا کرتا ہے، کیونکہ اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے. جب طلب بڑھتی جاتی ہے تو ظاہر ہے مطلب یہی کہ وہ اپنے آپ کو ہجران میں مبتلا کرے گا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو راز وحدت الوجود کا ہے، اس کی عشق کی وجہ سے انسان کو حالت ہجر کی کیفیت کا ادراک ہوتا ہے. تو اس راز کو ابھی رہنے دو، یہ ابھی بیان نہ کرو، یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے. اب دیکھیں، اب یہ حال ایک ہے، ایک حال یا دوسرا حال اب سن لیں. قال اتعنی فانی جائع معتجل فالوقت سیف قاطع. اب جو جان ہے جو اندر انسان کی طلب ہے یہ تو اب کر رہے نا کہ بھائی نہ کرو کچھ بات, لیکن جو انسان کے اپنے اندر طلب ہے وہ کیا ہے, وہ چاہتا ہے کہ یہ چیز ظاہر ہو جائے. تو وہ اس چیز کہہ رہی ہے کہ مجھے غذا دو, میں بھوکی ہوں, ہاں مجھے میں بھوکی ہوں, جلدی کر لو کیونکہ وقت جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, اور وقت جو ہے نا یہ تو شمس, یہ ساری وہ جو ہے نا وہ شمشیر ہے, یہ تو شمشیر ہے, قاتل ہے, یہ تو پہلے وقت کو قطع کرتا جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ وقت ختم ہوتا جاتا ہے, لہذا جلدی اس کا جو راز ہے وہ بیان کرو. اس کی جو طلب ہے وہ یہ ہے, باشد ابن الوقت صوفی اے رفیق نیز تفردا گفتن اس شرط طریق. یہ ابن الوقت جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے تصوف کا, لیکن یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. پہلی صورت میں ابن الوقت یہ ہوتا ہے جو احوال کے اس سے مغلوب ہوتا ہے, مثلا رو رہا ہے تو رونے سے مغلوب ہے, ہاں اور ہنس رہا ہے تو ہنسنے سے مغلوب ہے, لیکن جو ابو الوقت ہوتا ہے وہ اس کے اوپر غالب ہوتا ہے, وہ جس حالت کو جس وقت حالت پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسی وقت وہی حالت پیدا کر لیتا ہے. اس صورت میں ابن الوقت تلوین کو کی طرف اشارہ ہے اور ابو الوقت جو ہے نا وہ تمکین کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ جو صاحب تمکین ہوگا وہ اپنے اوپر حال اپنے ضرورت اور وقت کے مطابق خود ہی طاری کرے گا, جبکہ صاحب تلوین کے اوپر جو حالات طاری ہوں گے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا, وہ اس میں بہتر جائے گا. ہاں جی وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اسی وجہ سے جو اصحاب تلوین ہوتے ہیں وہ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اپنے حال سے مجبور ہوتے ہیں تو دوسروں کے حوال کا تو ان کو ادراک ہی نہیں ہو سکتا, لہذا وہ جو کہہ جاتے اپنے حوال کے مطابق کہتے جا دوسروں کو تسلی نہیں ہوتی. اب ایک آدمی صاحب تلوین مطلب وہ جو ہے بیمار ہے, اس کا علاج کسی چیز سے ہو گیا, ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے لیے مناسب بات ہے, اس کا علاج ہو گیا وہ ٹھیک ہو گیا, اب جو بھی بیمار اس طرح نظر آتا ہے وہ کہتے دیکھو اس کا علاج یہ, اب ڈاکٹر اس کو کیا کہے گا, ہاں لوگ کو کہے گا بچو یہ تو ڈاکٹر تو نہیں ہے, یہ تو صرف جو ہے نا مجبور ہے اپنے حالت سے, اور اس نے جو ہے نا اس کو ایک فائدہ ہوا ہے اور فائدہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب چیخ رہا ہے کہ یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کو اس قسم کے لوگ بہت ملیں گے, مطلب ارد گرد آپ کو جو ہے مفت کے جو ڈاکٹر ملتے ہیں یا مفت کے جو مفتی ملتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ایک چیز سے فائدہ ہو چکا ہوتا ہے تو وہ سب کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو نا اس میں فائدہ ہے, میں نے بھی اس طرح کیا تھا اس سے فائدہ ہو گیا تھا, یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا. حالانکہ خدا کے بندے ہر شخص کا حال جدا ہے. خود حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے میں بیمار ہو گیا, بخار ہو گیا تھا, حکیم سے میں نے دوائی لی تو ان نے دوائی دی وہ مطلب یہ کہ اس کے اجزاء مجھے معلوم تھے کہ وہ فلاں فلاں دوائی مطلب فلاں فلاں اجزاء ہیں, لہذا اگلی دفعہ بھی جب مجھے وہ بخار ہو گیا تو میں نے وہی اجزاء بنا لیے تو اس سے ٹھیک نہیں ہوا. تو میں پھر حکیم صاحب کے پاس رہی کہ آپ نے پچھلی دفعہ جو اس قسم کی بیماری کے لیے دوائی دی تھی وہ تو میں نے استعمال کر لی تو اس سے تو فائدہ نہیں ہوا. کہتے حضرت نے وہ حکیم صاحب نے میرے نبض دیکھا, کہاں اس وقت تھوڑا سا سودا بھی آ گیا ہے لہٰذا اس کے درمیان میں اس کی پوری تبدیل کر ضروری ہے, تو اس نے ایک کمپوننٹ جو تھا اس کے اندر کچھ تبدیلی کر لی, اس سے جرم مطلب کہتے میں ٹھیک ہوں. اب یہی چیز ہوتی ہے, اب ظاہر ایک آدمی ہے ایک عام آدمی ہے اس کے تو تمام چیزوں پہ نظر نہیں ہوتی, ہاں تو وہ تو ابن الحال ہے, اس کے اوپر جو گزری ہے اس کا وہ بارہ ہوا ہے, لہٰذا اب جو ہے نا سب کو بتا رہا ہے ایسا حال وہ ابن الوقت اس معنی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ کمزوری کی علامت ہے, تلوین کی علامت ہے. اس سے آگے جب انسان پہنچتے تمکین کی حالت میں پہنچتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس چیز سے ٹھیک ہو گیا ہوں, بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ دوسرا کس چیز سے ٹھیک ہوگا. ہاں وہ اپنے حال نہیں بیان کرتا, وہ اپنا حال نہیں بیان کرتا, اپنے حال سے وہ مغلوب نہیں ہوتا, اپنے حال کو تو کنٹرول کر لیتا ہے, اس لیے اس کو ابو الوقت کہتے ہیں. ہاں لیکن دوسرے کے حال کو جو ہے نا مطلب وہ پھر اس کے مطابق جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو ابن الوقت ہے وہ دوسرے معنی میں ہے جو یہاں پر مطلب مطلوب ہے, اور وہ یہ ہے کہ ابن الوقت سے مراد ہے کہ جو وقت جو چیز آئے اس کا حق ادا کرے, تکلیف آئے تو تکلیف کا حق ادا کرے، خوشی آئے تو خوشی کا حق ادا کرے، ہاں جی آسانی آئے تو آسانی کا حق ادا کرے، مشکل آ جائے تو مشکل کا حق ادا کرے. مطلب یہ ہے کہ شکر کا موقع ہو تو شکر کرے، صبر کا موقع ہو تو صبر کرے، چستی کا موقع ہو تو چستی کرے، آرام کا موقع ہو تو آرام کرے. مطلب ہر چیز کا جو حالت جو اس کے اوپر تاری ہے اس کا وہاں ادا کرے. اس معنی میں یہ تمکین کے زمرے میں آتا ہے، یعنی یہاں جو ابن الوقت ہے یہ اب وقت کا حق ادا کرنے والی بات، وقت کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو فل کر کے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کر لیتا ہے. تو یہاں پر جو مراد ہے باشد ابن الوقت صوفی ہے، صوفی جو ہوتا ہے وہ تو ابن الوقت ہوتا ہے. تو صوفی ہے، تو اپنے حال کے مطابق کام کر، تو دوسروں کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو اپنے وقت کے جو حال تمہارا ہے اس کے مطابق تم کام کر. نیز تفردہ گفت شکتی، اس کے اندر آگے پیچھے کی بات نہ کرو، بعد میں کروں گا، بعد میں کروں، بعد میں کروں کیا، اس وقت جو ضرورت ہے وہ پوری کرو. کہتے وہ جو میرے اندر کی جو جوش ہے وہ مجھے یہی کہہ رہی، جو میرے جو نفس جو نہ جان کی طلب ہے جو روح کی طلب ہے وہ یہی بتا رہا ہے، کیونکہ روح تو اس کا عاشق ہے. اب عاشق کو تو کبھی تیری نہیں ہوتی، وہ تو کہتا ہے کہ بھائی ساری چیزیں بیان ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. صوفی ابن الحال باشد درمیسان گرچہ ہر دو فارغ عزم میں ہو سال. صوفی ابن الحال جو ہوتا ہے، صوفی ابن الحال جو ہوتا ہے مطلب جو حال کے ساتھ ہوتا ہے ابن الوقت اور ابن الحال، وہ جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے مثال کے اندر، یعنی وہ ہوتا ہے صوفی ابن الحال ہوتا ہے، یعنی صوفی بھی اور پھر ابن الحال، یہ دونوں گرچہ ہر دو فارغ ازما و ساز، اگرچہ یہ دونوں جو ہے یہ زمانے سے فارغ ہیں، زمانے کے پابند نہیں ہوتے. تو یہاں پر فرماتے کے اوپر صوفی کو جو ابن الوقت کا ہے اسے شبہ پڑتا ہے کہ شاید وقت کے معنی لغوی ہوں، یعنی ابن الوقت برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے نا اردو میں. ہاں کہ ابن الوقت جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ وقت سے فائدہ اٹھانے والا، مفاد پرست جس کو ہم کہتے ہیں، لوٹا لوٹا مفہوم میں، مطلب عام طور پر ہاں چڑھتے سورج کا پوجا ہو جائے نا وہ ذرا ہندو کے انداز میں، ہاں لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ لوٹا عام طور پہ جس کو ہم کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں، وہ یہاں پر وہ مطلب ہی نہیں ہے. تو جو اس شعبہ کہ شاید وقت کے مان لوگ اس شعبہ کو دفع صوبی کو ابن الوقت ابن الحال کہنا بطور مثال کیوں، کہ یہ ابن الحال ہے حال کا حق ادا کرنے والا ہے، یعنی بطور اجازت ہے. ورنہ صوفی اور وقت دونوں ماحول دونوں سے فارغ ہے، صوفی بھی ڈائمنشن لیس ہے اور جو ہے نا مطلب یہ کہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ہاں اور جو ہے نا مطلب یہ کہ جو ابن الحال ہوتا ہے وہ بھی ڈائمنشن لیس ہے. تو مگر خود مرد صوفی نہیں سکتے نقترا از نسیتی زد نہیں سکتے. مطلب یہ کہ یہ بھی مقول جانتا ہے کہ ملامت کے طور پہ کہتی ہے کہ تم یہ جو ٹھال رہے ہو تم شاید صوفی نہیں ہو جو حق ادا نہیں کر رہے ہو، یہ تم لوگ جو تم جو کمزوری دکھا رہے ہو اس لیے دکھا رہے ہو کیونکہ نسیہ یعنی دوسرے وقت پر حوالہ کرنے سے یہ جو ہے نا وہ موجودہ حالت کو یعنی زوال ہو جاتا ہے، مطلب موجودہ جو نسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. گفتمش پوشیدہ خوشتر سر یار خود تو در ضمنی حکایت گوشدار. اب کہتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چند وقت کی رعایت ضروری ہے مگر اس سے زیادہ رعایت حکمت کی ضرورت ہے، حکمت کو یعنی خیال کیا جائے. کیوں میری رعایت یہ ہے کہ میری طلب تو یہ ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اس وقت حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے ایک انسان ایک چیز کو چاہتا ہو کہ یہ کام ہو جائے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں یہ چیز کھا لوں یا میں اس چیز کو پہن لوں یا میں یہ چیز کر لوں اس سے پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے، تو حکمت کے خلاف ہوگا، تو اس کو کنٹرول کیا جائے کہ نہیں نہیں یہ حکمت کے خلاف. تو اب یہاں پر یہ نفس کی چاہت نہیں ہے، ذرا غور کر لیں، ہے یہ نفس کی طرح ہی لیکن نفس کی چاہت نہیں ہے بلکہ روح کی چاہت ہے، کیونکہ روح عاشق ہے نفس عاشق نہیں ہے، نفس تو چیزوں کا عاشق ہے. اس کا جو خیال ہے وہ اتنا اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفس تو چیزوں کا عاشق ہے، اس کو تو ان چیزوں سے پرواہ ہی نہیں. آگے جا کر حضرت ابھی کافی دیر بعد آئے گا وہ، لیکن ایک مثال دی، بڑی عمدہ مثال دی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ نے، مثالوں کے بادشاہ ہے. فرمایا کہ ہجڑے کو اگر تلوار مل جائے, میراث میں مل جائے, مل جائے اس کو, وہ اس کو سوائے بیچنے کی کیا کر سکتا, مطلب اس کے پرواز ہی ہے یہ, وہ اس سے زیادہ کیا سوچ سکتا ہے کہ تلوار سے لوگوں کو مارا بھی جا سکتا ہے, دفاع بھی کیا جائے, وہ بھی کیا جا سکتا ہے, وہ اس کے رینج سے باہر کی چیزیں. تو نفس جو ہے نفس کی رینج کے باہر کی چیزیں ہیں, نفس تو اس قسم کا تقاضا کر ہی نہیں سکتا, وہ تو بیچارہ لذات میں گمے, وہ تو اپنے لذتوں سے فارغ نہیں ہے, وہ کیا اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا مطلب دیدار کا سوچے گا, یا یہ اس طرح کی بات ہے اللہ پاک سے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما دیں, یہ اس طرح کی بات ہے. ہاں جی, تو یہ جو ہے نا یہ تو نفس کی طاعت تو نہیں ہے, نفس تو اس پر کسی قسم کی باتیں نہیں کر سکتا, یہ ہے روح. لیکن یہاں پر فارمیٹ جو ہے وہ نفس والا ہی ہے, کیونکہ آج اس وقت روح جو ہے یہ بھی بچے کی طرح ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ اگرچہ اس کی خواہش بڑی اعلیٰ ہے لیکن اس وقت یہ اپنے حد سے زیادہ ہے, مطلب یہ اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس حد تک کریں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک ٹھیک ہے مطلب اچھی بات ہے, لیکن اچھی بات کے بھی ڈائمنشنز ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مطلب آئے وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ایک اچھے جذبے کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے. تو یہاں پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اچھا ٹھیک ہے صرف پہاڑ کو دیکھو, اگر یہ پہاڑ میں تجلی کو برداشت کر لے گا تو بھی کر لے گا, اب پہاڑ کے اوپر جب تجلی ہو گئی تو پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, اب جب ہوش آ گئے تو بس ظاہر مطلب یہ کہ فوراً اندازہ ہو گیا تو یہ کام تو ہمارے بس کا نہیں ہے. تو یہاں پر یہ والی بات چل رہی ہے, روح کا تقاضا یہ کہ کرو بات, لیکن حکمت کے مطابق نہیں ہے. گفتمش پوشید خوشتر سر ریار خود تو در ضمنی آیا عقائد گوشدار. تو فرماتے ہیں کہ ہر چند کی رعایت وقت ضرورت ہے, مگر اس سے زیادہ رعایت حکمت ضرور, حکمت ضروری ہے, اور مقتضی حکمت یہ کہ اعتراض کو پوشیدہ رکھنا چاہیے یا اس حکمت کو مجمل رکھا. آئندہ اس شعر گفتم ازوریاں میں اس کا مفصل بیان ہوگا, اور مصرسانی کا حاصل یہ کہ میں نے اس کو بالکل قدم انداز بھی نہیں کیا, اشارتاً حکایت اور امثال میں ذکر بھی کر دیا ہے. پس حکایت سے مراد مطلق تمثیل و حکایت ہے, چنانچہ مولانا کے کلام میں اشارتاً بہت جگہ اراد مذکور ہے. مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کو اوپن نہیں کر سکتا, اوپن نہیں کیا, لیکن تمثیل حکایت اس کے ضمن میں اشارہ کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام جو باتیں کرتے ہیں اشاروں میں وہ کیوں کرتے ہیں, اکثر جو صوفیاء کرام کی جو باتیں ہوتی ہیں اشاروں میں جو ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیوں اس طرح اشاروں میں ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہر ایک شخص اس کا برداشت نہیں کر سکتا, ضرب نہیں رکھتا, یا گمراہ ہو جائے گا, ہاں جی, یا پھر یہ کہ وہ اگر آلے حال ہے تو مر جائے گا, برداشت نہیں کر سکے گا. تو ایسی صورت میں وہ اشارات اور کنایات میں بات کرتا ہے کہ جس لیول کی جس کی سمجھ ہے اس نہ اس کو اس سے حاصل ہو جائے, مطلب اس کو بالکل وہ نہیں کرتا. یعنی تو یہاں پر بھی اس میں بات ہے کہ حضرت نے اشارتاً کنایتاً اس بات بیان فرما دی. خوش طرح باشد کے سر دل براں گفت آیت در حدیث دیگراں, یعنی اعتراض کا دوسرے حکایت تمثیلات میں بیان ہونا زیادہ مناسب ہے, اس کو میں اس طرح اوپن نہیں کر سکتا. گفت مکشوف و برا انا بے غلول بعض گو دفع مدح اے بے ابو الفضول, مطلب یہ ہے کہ ہاں فرمایا وہ جو ایک وہ اس نے کہا جو جان ہے میری جان میری روح نے کہا کر دو بات کھل کے بےخیانت بات کر لو, گڑبڑ نہ کرو, ٹال مٹول نہ کرو, ہاں مطلب تو درمیان میں کیوں ٹال مٹول کر رہا ہے, صاف صاف بات کرو. بعض گو اسرار رمز مرسلین آشکار بے کی تنہا سر دین, مطلب اسرار مرسلین سے وہی راز وحدت الوجود کا, کیونکہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے وہ ہے کہ تمام مرسول نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم کی ہے, اور اس کے معنی ہے لا معبود الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ, کمال کی بات ہے، صحیح بات ہے، معرفت معرفت ہوتی ہے. لا معبود الا اللہ، یہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. ابتدا اس لحاظ سے ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور انتہا اس لیے کہ باقی صرف اسی وجہ سے ہیں. کیسے؟ لا معبود الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. ہم لوگ بھی اس کو جانتے ہیں، ہم کیونکہ اللہ کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، سمجھ میں مشکل نہیں ہے. لیکن ذرا غور تو دیکھیں، عبادت کس کی جاتی ہے؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ تو جو بالکل اس کے سوا کوئی اور مقصود نہ ہو، کہ وہی مقصود ہو، تو لا مقصود الا اللہ بھی لا معبود الا اللہ کا فرع ہے. اور ذرا اور اس میں ترقی کر لیں تو اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کے سامنے کوئی اور کہہ بھی نہیں سکتا، تو لا موجود الا اللہ. لا موجود اس کے سامنے کوئی اور کہہ بھی نہیں سکتا، تبھی تو معبود ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عبادت کی شان اس کی ہے جو جس کے سامنے کوئی اور ٹہر ہی نہ سکتا، اور اس کے سامنے کوئی اور ٹہر نہیں سکتا، اس کے سامنے کوئی اور نظر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے مراد ہے لا موجود الا اللہ، اور یہی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ جو اس کی جو تشریحی چیزیں ہیں وہ ذرا زیادہ مشکل میں سمجھ میں آئیں گی، لیکن اس کی حقیقت لا معبود الا اللہ کی بھی اس کے بعد ہی زیادہ سمجھ میں آئے گی. بس میں ماری نا، اب عوام کے لحاظ سے جو مبتدی ہے اس کے لیے بھی لا معبود الا اللہ ہے، جو عوام ہے اس کے لیے بھی لا معبود الا اللہ ہے، وہ اس کو کافی سمجھتا ہے، لیکن لا معبود الا اللہ کا وہ حق ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کو لا موجود الا اللہ کا پتہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عام آدمی کی نماز اور ایک عارف کی نماز میں کیسے آپ تقابل کریں گے؟ جو عارف ہے، جو لا موجود الا اللہ کا وہ ہے، حامل ہے، وہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، مجھے بتاؤ اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس کی نماز کیسے ہوگی؟ اور جس شخص کو دوسرے بھی نظر آ رہے ہیں، مانتا تو ہے کہ لا معبود الا اللہ، مانتا تو ہے، لیکن اس کو صرف ظاہری ادراک سے مان رہا ہے، اندرونی ادراک کبھی نہیں ہوا، قلبی ادراک کبھی نہیں ہوا، اس کا قلب اس کے قول کے ساتھ نہیں ہے، اس کا قول تو ہے لا معبود الا اللہ، لیکن اس کے قلب نے ابھی گواہی نہیں دی، یہ اس کے قلب نے ابھی گواہی نہیں دی. اب جب اس کا قلب بھی گواہی دے گا وہ لا معبود الا اللہ اور ہوگا، وہ جو سجدہ ہوگا وہ اور ہوگا، پھر جو رکو ہوگا وہ اور ہوگا، وہ ثنا اور ہوگا، وہ بات اور ہوگی. یہی وہ چیز ملک بیان فرمانا چاہتے ہیں، جو فرمانا چاہتے ہیں باز گو اسرار رب المرسلین آشکارا بہتنا سرین، بتا دو وہ جو مرسلین کے اسرار ہے وہ بتا دو، اس کو آشکارا کر دو، یہ پنہا نہیں ہونا چاہیے، چھپا ہوا نہیں ہونا چاہیے، پردہ بردار برہنا من من نہ خصفم باسنم باقی سن. مطلب یہ ہے کہ جو پیران ہے وہ حجاب ہے، اور میں کہ اگر کوئی کرتا پہن کر سنم کے ساتھ سوئے تو درمیان میں تو ایک حجاب رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اس کپڑے کو بھی پسند نہیں کرتی، یہ جو ذرا بر حجاب ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ جان کہتا ہے، یہ جان کہتا ہے. لیکن دیکھ لو گفتم مذوریاں شبد او در جہاں نئے تو مانی نئے کرار کیا پاگل پن کا مظاہرہ کرتے. ہاں جی، اگر وہ اریاں ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ ظاہر ہو گیا، پھر نہ تو رہے گا، نہ کوئی کنارہ رہے گا، نہ کوئی درمیان رہے گا، سارا کچھ جل بھسم جائے گا، پھر تو کیا ہوگا، کیا ادا کرے گا، کیا ادا کرے گا، مطلب تو اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. لہذا جس حد تک تو برداشت کر سکتے اتنے پہ رہے. اب یہ جو ہے نا، یہ اصل میں وہ درمیان کی جو باتیں ہیں کہ ایک حال یہ ہے اور ایک حال یہ ہے، انسان کے اندر جذبات امڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوش چاہیے. پھر دو جذبے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں سکر. سکر انسان کی وہ اعلیٰ خواہش, وہ اعلیٰ خواہش ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. ہاں جی, سکر کیا ہے؟ وہ انسان کی وہ اعلیٰ خواہش ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا ہے. لیکن سہو وہ کوالٹی ہے انسان کی جو انسان کو سکر سے نکال کر قابل عمل صورت میں لاتا ہے, جس پر عمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اگر شکر پاور ہے, اگر شکر مطلب پاور ہے, فورس ہے, تو سہ اس کا کنٹرول ہے. ٹھیک ہے نا؟ پاور کو کنٹرول سے باہر کر دو گے تو ہر چیز فنا ہو سکتی ہے. تو پاور بالکل ختم کر دو گے تو کام ہی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جو شکر ہے وہ بھی مطلوب ہے, لیکن شکر کے ساتھ سہو بھی مطلوب ہے. تو اولیاء اللہ میں دو قسمیں ہو چکی ہیں, کچھ اصحاب شکر ہیں, کچھ اصحاب شکر ہیں ان کے اپنے فضائل ہیں, کچھ اصحاب سہو ہیں ان کے اپنے فضائل ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اصحاب شکر کے بادشاہ ہیں, اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اصحاب سہو کے بادشاہ ہیں. کشف الموجود میں اس کا باقاعدہ پورا ایک مطلب موجود ہے, حضرت کا جو ہے نا مطلب جو محاسما ہے اس کے اندر. تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو شکر جو ہے یہ اصل میں انسان کا وہ جذبہ ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہاں جی, لیکن سہو کے بغیر قابل حصول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ قابل حصول نہیں ہے. گفتم گفتم ذریاں شود او در جہاں, نے سمانی نے کنارت نے میاں, آرزو می خا لے انداز خا بر نہ صابت کو ہوتا یک برگ تھا. مطلب یہ ہے کہ تو آرزو جو کر سکتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس آرزو کا جو نتیجہ ہے وہ شاید تو برداشت نہ کر برداشت نہ کر سکے. ہاں جی, بلکہ تو ہلاک ہو جائے. اس لیے کہہ کر لب بے بند اپنی زبان کو روک. ہاں جی, وہ دید ابر اور یعنی مطلب اپنے آنکھوں کو بند کر لو. آج اپنے آنکھوں کو بند کر لو. اس وقت تو اس حالت میں نہیں ہے کہ اس کو برداشت کر سکے. لہٰذا اس وقت یہ کان گردت خون دل جانے جہاں, لب بے بند ہو دید ابر زمان. مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کچھ چیزیں جو ہے نا مطلب تباہ و برباد نہ ہو جائیں. اس لیے اپنی زبان کو بند رکھو. آفتاب قزوئی عالم فروخ, اند کے گربیش تھا بد جمل سو, فتن و آشوب خنری تھی مجو بے شدیم. فرمایا کہ اس تبدیل میں دلیل ہے وجوب سکوت کی, یعنی یہ ظاہری آفتاب تھوڑا اور نزدیک آ جائے تو تمام عالم جل جائے. اگر یہ ظاہری آفتاب بھی تھوڑا سا اور قریب آ جائے تو یہ تمام عالم جائے. جب عالم کو ظاہری آفتاب کے انوار کی تاب نہیں ہے تو آفتاب معنوی یعنی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے انوار جو وحدت الوجود کے راز کے حامل ہیں, ہاں اس کی تاب کب ہوگی؟ اس لیے اس کے اظہار گوشنے پر تو تباہ ہو جائیں گے. فرماتے ہیں کہ مولانا پر اس وقت اس مقام میں دو کیفیتیں علی سبیل تعاقب یہ وارد ہو رہی ہیں. شکر سہو, شکر سے جوش اظہار راز ہوتا ہے, اور سہو سے اس کے مقاصد پر نظر کر کے اس جوش کو سکون ہوتا ہے. انہی دونوں کیفیت اعتبار سے خود اپنے سائل و مجیب قرار دے رکھا ہے. ایک ہی کیفیت کے اعتبار سے سوال کرتے ہیں, دوسری کے اعتبار سے جواب دیتے ہیں. پھر گویا کہ حضرت نے اپنے احوال بیان کر دیے کہ ایک اس کو مجبور کر رہا ہے کہ بیان کرو, دوسرا اس کو کنٹرول کر رہا ہے کہ نہ بیان کرو. ٹھیک ہے, اس سے پتہ چلا ہے کہ حضرت جتنا بیان فرمانا چاہتے تھے اتنا بیان کر نہیں رہے. جتنا بیان فرمانا چاہتے ہیں اتنا بیان کر نہیں رہے. اور اس سے پتہ چلا کہ اگر حضرت کو اتنا چیزوں کا اندازہ ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے تو اس کے شیخ کی کیا حالت ہے. تبریز رحمتہ اللہ جیسے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ایک اس کے مصر تھا پر میں منصور بچہ ہوں. منصور تو بچہ تھا کہ وہ ایک ہی چلو میں مکتب. میں یہاں تو لوگ سمندر کے سمندر پی جاتے ہیں ڈکار نہیں لیتے. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے چیزوں کو اپنے اوپر ضبط کیے ہوئے ہیں. وہی جیسے اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ابھی بتایا تو ان کے استاد نے کہا کہ بھائی ان کو نہ کہو اس وقت بات نہ کہنے دو, ورنہ آواز میں بیٹھیں گے تو اس سے پہلی بات جو نکلے گی زبان تو ہونے لگتی ہوگی. تو کنٹرول کیا نا, یہی کنٹرول حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت منصور سے بھی کہا تھا تو کنٹرول کر سکتا نہ کرو. وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتے تھے کہ نہیں میں کنٹرول نہیں کر سکتا. تو حضرت نے پھر فرمایا کہ تیرے علاج کے رسول یہ مجھے سولی پہ چڑھایا جائے. ہاں جی تو پھر سولی پہ چڑھایا گیا. ہاں جی لیکن تے تو صادق. اور سرمد رحمۃ اللہ علیہ, سرمد رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی یہ حالت تھی تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ ان کو روکا. تو وہ اپنے آپ کو معذور سمجھتے نہیں روکے, پھر روکا پھر روکا. چونکہ بادشاہ تھے اور دیندار بادشاہ تھے, آخر میں ان کے قتل کا حکم دے دیا تو اس کو شہید کر دیا گیا. تو وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ حضرت اس سلوک کا تو حال نہیں تھا. تو حضرت نے نہیں کہا کہ نہیں حال تھا, پر میں خوب تھا بھی سوئے ہوا اچھا ہے. سوئے ہوا اچھا ہے مطلب یہ مطلب اس سے ساتھ پیدا ہوتا. تو اس طرح جو جو حضرات مطلب اس کے ہوتے ہیں کنٹرول والے تو ان کو بعض دفعہ ایسے احوال کرنے پڑتے ہیں اور یہ حضرات بھی مجبور ہوتے ہیں اپنے آپ سے. لیکن بہرحال جو کنٹرول کر لیں وہ بڑی بات. ان کو حاصل ایک تو کسی کو حاصل نہیں ہے نا, تو وہ تو خیر ٹھیک ہے جو ان کو حاصل ہی نہیں ہے کبھی بالغ ہی نہیں ہوا. ہاں جی تو وہ کیا عفت والا ہوگا. دوسرا یہ کہ بالغ ہو ہے لیکن پھر بھی عفیف ہے. تو ظاہر مطلب یہ کہ اس کے تو ویلیو تو اس کی بنے گی نا. اسی طریقے سے کسی کو راز کا پتہ ہی نہیں چلا تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تو اس طرح نہیں کر رہا ہوں. تو کیا اس کو سمجھے گا اور کیا اس کو کرے گا. لیکن جو ہے کر سکتا ہے اور وہ نہیں کرتا تو اس کی بات الگ ہے. فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس فتنہ اور شوب سے بچ جاؤ اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعات ہم بیان نہ کرو. پیش ازیں شمس تبریزی میں لوگ بس آگے سے تبریز رحمۃ اللہ کا ذکر نہ کرو. این ادارت آخر از آغاز گو روح حمام حکایت باز گو. مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ یہ تو آگے اس میں نہیں بڑھ سکتا تو ابھی دوبارہ پھر حکایت کی طرف چلے جائے. اب حکایت میں یہی چیز بیان کر رہا ہے لیکن وہ وہی والی پھر تمثیل کے انداز میں وہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں. خلوت تلبیدن آوری از بادشاہ آن با آن کنیزت جیت ریافتن مرض ورنج آن کنیزت چون حکیم از ای حدیث آگاہ شد وز درو ہم داستان شاہ شد گفت ایش خلوتی کن خان رہا دور کن ہم خوش ہم بیگان رہا. حکیم جو تھے وہ جب اس بات سے آگاہ ہو گئے کہ کنیز کی بیماری کیا ہے اصل میں تو اس نے اور بادشاہ کے آراز سے بھی آگاہ ہو گیا تو اس نے کہے کہ بادشاہ اپنے گھر کو خالی کر دے چاہے اپنے ہیں چاہے پرائیں یہاں سے نکال لیں. کس ندارد گوش در دہلیز رہا کوئی شخص بھی یہاں پر بلے کان نہ لگائے کوئی یہاں پر سنے نہیں کچھ تاب پرسم جی کا نزک چیز رہا تاکہ ہم اس کنیز سے اس کے احوال کے بارے میں پتہ کر سکیں. خانہ خالی کرد شاہ و شد شد بیرون بادشاہ نے گھر کو خالی کر دیا اور گھر سے بھی خود بھی باہر نکل گئے. تاب خواند برکن عزت او فسون تاکہ اس کے نیت پر وہ کچھ دم پڑ لے, یعنی مطلب اس کا علاج کر لے. خانہ خالی مان لو یک دیار نے جس طبیب ہو جس ہمارا بیمار نے, گھر خالی ہو گیا اور کوئی بھی وہاں پر نہیں رہا بغیر اس کے اس طبیب کے اور اس بیمار کے. نرم نرمک گفت شہر تو کجاز کے علاج و رنج ہر شہر داس. اب اس کا حال معلوم کر رہے ہیں, حال معلوم کرنے کے لیے طریقہ کیا کر رہا ہے, دار نرم نرم باتیں ان کے ساتھ کر رہا ہے تاکہ وہ صحیح حال بتا دے. ہاں تو اسے کہتا کہ تیرا شہر کون سا تھا, ہاں کیونکہ ہر شہر کا علاج جدا ہے. وندرا شہر اسکرابت کیس باچیس دس, مطلب یہ کہ اس شہر کے اندر تیرے قرابت کس کس کے ساتھ تھی اور تیرے خواہش کون تھے اور تیرے بیوستگی کس کس کے ساتھ تھی. دست بر نبزش نہاد یک بیک بعد میں پرسید از جو وہ فلک, مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس کے اوپر جو اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ساتھ ساتھ یہ باتیں پوچھ رہے تھے تاکہ اس کا افیکٹ نبض کے ذریعے سے معلوم کر لیں کس چیز کس شہر سے زیادہ. اب دیکھیں جہاں پر وہ ہے جس کے ساتھ تعلق ہے, اب نبض انسان کے کنٹرول نہیں ہے نا, نبض دل پہ کسی کا کنٹرول ہے. آج اب عام شہر ہے آپ اس کو بتا دیں کراچی کچھ بھی پتہ نہیں چلا, لاہور کچھ بھی پتہ نہیں چلا, پشاور کچھ بھی پتہ نہیں چلا, کوئٹہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا, سیالکوٹ کچھ بھی پتہ, گجراوالہ میں گجراوالہ کہہ دیا نبض پوچھل پڑا, معاف کر کے معلوم کر لیا گجراوالہ میں کچھ ہے. اچھا اب گجراوالہ بھی اب اندر گھس رہا ہے آہستہ آہستہ, مطلب یہ اور چیزوں کی طرف پھر کیا پھر کیا پھر کیا حد تک سے بات پکڑ لی, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ایک طریقہ ہے کہ جو کہ مطلب ڈسکوری چونکہ سے راہار در پائش غلط. اب دیکھے پھر مضمون چلا گیا, یہاں تک تو واقعہ ہو گیا. اب چونکہ سے راہار در پائش غلط پائے خود را برسر زانوں در, جس وقت کسی کے پیر کے اندر کانٹا چوب جائے تو وہ اپنے پیر کو زانوں کے اوپر رکھ دیتا ہے. ہم بھی بچپن میں کرتے تھے کانٹے چوب جاتے تھے نا, تو پیر کو جو ہے نا زانوں کے اوپر رکھ کر اس کو سوئی سے جو ہے نا مطلب وہ کانٹوں کو نکالتے تھے کرتے تھے نا اس پر. تو یہ بھی وہی بتاتا ہے وسرے سوزن ہمی جو اے سرش در نیابہ میں کند ازلک پرش, مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے نا وہ سوزن یعنی سوئی سے اس کو جو ہے نا تلاش کرتے تھے اور اگر پھر بھی نہیں ملتا تھا تو زبان سے تر کر دیتے تاکہ پھر اس میں کچھ یعنی مطلب سوئی جو ہے نا وہاں تک پہنچ جائے معلوم کر سکے, کیونکہ جو خشک پاؤں ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ سوئی زیادہ سینس نہیں کر سکتی. ہار در پاشد چنی دشوار یاب ہار در دل چوں بہت پورا جواب, کہتے ہیں کہ جب پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے اس کا نکال لے اتنا مسئلہ ہے, دل کے اندر کانٹا چبھا ہوگا تو اس کو معلوم کرنے کتنا آسان ہوگا, خود جواب دے. مطلب کوئی آسان کام ہوگا اس کو معلوم کرنے کے لیے تو سوزن لگا رہا تھا نا وہ, اور وہ جو پاؤں منہ سے جو ہے نا وہ لگاتے تو اس کا مطلب اس کو نرم کرنے کے لیے تو نرم نرم باتیں کر رہا تھا, یعنی اس کو کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ کر. ہار دل را گر عزیز ہر خسے دست کے بودے ہمارا ہر خسے, مطلب یہ ہے کہ اگر دل کا ہار دل کا کانٹا اس طرح ہر ایک نکال سکتا تھا پھر ان لوگوں کے غم کیوں رہتے, سب لوگ کے غم ختم ہو جاتے ہیں. تو سب لوگ کے غم ختم جو نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی آسان راستہ نہیں ہے. ہاں دیکھیے کیا ایسے مثالوں کے بادشاہ ہے, کس وزیری دم میں خر خارے نہت خد نہ دان دف آبر میں جوہد, کہتے گدے کے دم کے نیچے کانٹا لگاؤ, گدے کے دم کے نیچے کانٹا لگاؤ. اب وہ گدا اس کانٹے کو کیسے نکالے گا بتاؤ, وہ کیا کرے گا, اچھلے گا کودے گا, اس کے پاس تو یہی ہے طریقہ ہے نا, وہ اس کے علاوہ بھی کیا کر سکتا ہے, جتنا اچھلے گا کودے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور بھی ہے اندر. بر جوہد و خار محکم تر زند آنکھ کے لیے باعث کے خار ہے برکنت, کہتے ہیں مطلب اس کے جو اچھلنے کودنے سے وہ خار تو مزید آگے جائے گا اس کے لیے تو کسی عاقل کی ضرورت ہے کہ اس کو نکالے. اسے کیسے چھوڑتی ہے, کیسے چھوڑتی ہے؟ عام لوگ اگر اپنے مسائل کو حل کر رہے ہوں ہاں تو پھر کیا حل کریں گے؟ جتنا حل کریں گے اتنا اور خراب کریں گے, اتنے اور خراب کریں گے. لہذا ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ مسائل ان کے اور بڑھیں گے. اس کے لیے کسی ہوشیار سے رابطے کی ضرورت ہے. خرض بیرے دفع خار سود درے سود درد جفتمی انداخت سجا زخم کرد. کہتے جو گدا ہے اس نے جو ہے نا اس کے سوز اور درد کی وجہ سے اچھل کود جو کی اس نے اپنے اندر اور بھی زخم پیدا کر دیا, ان کا سوز و درد اور بھی بڑھ گیا کیونکہ دار زخم جو اور بڑھ گئے. آلکت کے دف خار او کند خاد کے بایت کے بر مرکز پسند. مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کہ ماہر, جو کہ مطلب اس کو نکالے, کوئی طبیب ایسا ہونا چاہیے جو عین صحیح موقع پہ ہاتھ رکھے جہاں سے نکالنا ہو, ادھر ادھر اچھلنے کودنے والی بات نہ کیا. ٹھیک ہے نا. آ حکیم خار اچھی استاد بود دست میں جا مجا میں آزمود. وہ جو حکیم تھا وہ بھی مطلب یہ کہ اس کے دل کے خار کو نکالنے کے لیے استاد تھا, اس وجہ سے اپنے ہاتھ کو نبض کے اوپر جا بجا رکھ رہا تھا اور انداز لگا رہا تھا کہ کہاں پر مطلب مناسب بات ہوگی. آنیز برتری کے راستاں باز میں پرسید حال پاستاں. کہتے یہ کوئی شاوت والی بات نہیں تھی بلکہ نیک لوگوں کے طریقے پر وہ اس کا حال پوچھ رہا تھا. با حکیم و راز ہاں میں گفت فاش از مقام خواجگان شعر تاش. ہاں جی, یہ جو حکیم تھے وہ آہستہ آہستہ اپنی باتوں سے ان کے راز کو وہ فاش کر رہا تھا, ہاں جو اس کے ہم شعر لوگ تھے جہاں پر مسئلہ تھا وہاں تک پہنچ کر مطلب اس کے وہ کارروائی کر رہا تھا. سوئی قصہ گفتنش میداشت گوش سوئی نبض جستش میداشت ہوش تاکہ نبض از نام کے گردد جہاں بود مقصود جانش در جہاں. یعنی جو نام مطلب لیا گیا وہ جو اس کے معشوق کا تھا اور حکیم صاحب اس کی باتوں کی مطلب حکیم صاحب کے یعنی وہ جو ہے نا وہ اس کے باتوں کی طرف توجہ کیا ہوا تھا تو اس کی اس نبض کے اوپر ہاتھ رکھی ہوئی تھی اس کی طرف توجہ کیا ہوا تھا. جیسے وہ آیا تو ظاہر مطلب یہ کہ اس نبض اچھل پڑا اور جس کے غم میں وہ چل رہی تھی وہ جو ہے نا مطلب وہ ظاہر ہو گیا. دوستان شر خدرا برش مرد باد ازا شعر دگر ترانام برد. ہاں تو پھر جو ہے نا مطلب یہ کہ اور شعر کے جو دوست تھے مطلب اس کے بارے میں بات جاری تھی اور دوسرے شعروں کے نام بھی وغیرہ آ گئے تھے. گفت چی بیروشی دی از شعر خیش در قدام شعر بود ہستی تو بیش. جب تو اپنے شعر سے نکالی گئی اس کے بعد تو زیادہ عرصہ کس شعر میں رہی, پھر اس کے سوال و جواب ہوتے رہے. نام شعر برد زاں ہم در گزشت رنگ روئی نبض دیگر نکشت. مطلب یہ کہ جس وقت اس شعر کا نام آ گیا تو اس کا رنگ بھی زرد ہو گیا اور نبض بھی تیز ہو گیا. خواجگان شعر ہارا یک بیت بعض گفت جائے واز نانو نمک. مطلب یہ کہ شعر و شعر و خانہ قصہ کرد نیر گش جمبید و نیر گشت درد نبض او بر حال خود بدلے گزن تاب پرست از سمرقن جو پر. مطلب سمرقن کا نام آ کر جو ہے نا وہ نبض اچھل پڑا, سمرقن میں مسئلہ تھا. نبض جست و روئی سرخش زرد شد کس سمرقن دی زرگر فرد شد. مطلب یہ ہے کہ جب سمرقن کا مطلب ذکر آ گیا تو اس کی نبض اچھلنے لگی, اس کا چہرہ سرخ زرد ہو گیا اور بیماری میں جو سرخی نہ رہی تھی مگر جتنی تھی وہ کچھ وہ بھی اڑ گئی. اور جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ چونکہ وہ زرگر جس کے ساتھ وہ رہی تھی وہ سمرقند میں جدا ہو گیا تھا تو اس وجہ سے سمرقند کے نام پہ جو ہے نا اس نے کر دیا. اور پھر اس نے بتا دیا گفت با زرگر گانم آ جا ورید خواجہ زرگر آ شیرم خرید. مطلب میں جو ہے نا پھر اپنے شعر سے جو آ گئی تھی زرگر نے مجھے خرید لیا. وہ در بخرد داشتے ہما فروخ چوب گفت عید آتش دم برو. وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس نے مجھے چیما اپنے ساتھ رکھا پھر اس کے بعد مجھے اس نے بیچ دیا. ظاہر لونڈیوں کو بیچا جاتا تھا اس وقت, یہی طریقہ تھا. چو در بخور آ حکیمی راز یاف اصل آ در دو بلارا یاد یاف. مطلب یہ کہ جس وقت حکیم کو یہ راز معلوم ہو گیا تو اس کو اصل درد کا وجہ معلوم ہو گیا. گفت کو یہ کو دامستو گزر اسے رف الگفت کوئی غاتفر، مطلب یہ کہ غاتفر محلہ سمرقند کا، جب حکیم صاحب سے مریض نے صاحب کو اس مرض کے اصلی سبب معلوم کر لیا، پوچھا اس کو پوچھو محلہ کون سا ہے اور سڑک کون سی، اس کی سڑک سر پل بتائی اور محلہ غاتفر بتایا. گفت آنگے آ حکیم باسواب، آ کنی زی را کے رستی عزد آب، چونکہ دانستم کے رنجت چیز زود، در علاج آتی در علاج سہ رہا فاہم نمود، شاد باش تو فارغ ہوئی من کے من، آ کو نم باتو کی بارات پاچ من، من غمے تو می خرم تو غم مخر، بر تو من مشک کرم اسد بدر، ہاں وہاں ایراد رابا قسم گو، گرچہ اس تو شاہ کو ند برجست جو. مطلب یہاں پر اس کے حکیم کو پتہ چل گیا تو حکیم نے اس کو تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، میں تیرے لیے تیرے باپ سے زیادہ مہربان ہوں اور میں تیرے پر مطلب تیرے غم کار ہوں، تو اب اپنے غم نہ کھا، میں آپ کے لیے کوئی بندوبست کروں. مطلب اس کو تسلی دی. نہ توانی پیش کر سے مکشاہ راز، ہر کسے درم کن جنہا رباز، چونکہ اس رادت نہا در دل بود، عام مرادت زود تر حاصل بود، گفت پیغمبر کے حق کو سر زود گرد، در با مراد و خشت جفت، دانا چون اندر زمین تنہا شود، سر و سر سبز بستان شود، ذر و نقرہ گر نبود، کے نہا پرورش کے یافتندی زیر کان. یہاں پر حضرت نے پھر ظاہر ہے مضمون کی طرف منتقل ہو گیا، اور مضمون کی طرف کہ جو حکیم کی نصیحت کا ذکر تھا کہ مریضوں کے اظہار راگ سے نمنع کیا. اب مولانا اس مناسبت سے ناظرین کتاب کو مشورہ دیتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے کسی کے روبرو راز اپنا نہ کھولو، یعنی اپنے دل کی بات کسی کے سامنے مت کہو، اس کی پر یہ در اچھا راز کا کشادہ مت کرو، جب تمہارا معافی ضمیر دل میں امین رہے گا تو مراد جلدی حاصل ہوگی. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار ہے کہ جس نے اپنے دل کی بات پوشیدہ رکھی وہ اپنی مراد کو جلدی پہنچتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اپنی بات کو چھپا کے رکھتا ہے، یہاں کے حال کے مناسب کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں. جب انسان اس راستے کی طرف آتا ہے تو اس کے اوپر احوال آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ احوال آتے ہیں. وہ جو احوال ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ عجیب ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان احوال کو لوگوں کو دکھاتے ہیں شیخ کے علاوہ، تو جو اپنے احوال شیخ کے علاوہ کسی کو بتاتے ہو کسی رہ جاتے ہیں، اس لیے پیچھے رہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو اس کا اللہ کے ساتھ تھا، ہاں یہ تو شیخ کے سامنے صرف علاجن مکشوف ہوا تھا، ورنہ تو کسی اور کے سامنے ہونے ہی نہیں تھا. اب جو اس نے اس راز کو ظاہر کر لیا تو اس کا مطلب ہے وہ اس راز کا اہل نہیں رہا، لہٰذا آئندہ اس کے اوپر اعتماد نہیں کرے، نتیجہ آگے کی باتیں بند ہو جائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ ترقی ہو جائے گی. یہ بہت سارے لوگ کے ساتھ معاملے میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے رازوں کو اپنے پیر بھائیوں یا اپنے اور ساتھیوں کو بیان کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اپنے احوال جو ہیں وہ کسی بھی شخص کو اپنے شہر کے علاوہ نہیں بتانا چاہیے. ایک دفعہ کسی نے اپنے احوال بیان کیے تھے، حضرت سامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا تو حضرت نے ان الفاظ میں کو رجی کو بھی کی کہ تو نے اپنے بیوی کو دوسرے کے بغل میں دے دیا پھر بھی تجھے کوئی غیرت نہیں آئی، تو اس قابل نہیں کہ تیرے اوپر اعتماد کیا جائے، اس سے اپنے خلافت کر سکتے. اس کو اس عنوان میں بتا دیا اپنی بیوی کو دوسرے کے بغل میں دے دیا، یعنی یہ تو تیرے ساتھ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، تو کیوں اس کے دوسرے کو امین بنا رہے تھے؟ تجھے اپنی راز خود رکھنی چاہیے. حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کا محفوظ ہے، فرمایا جو اپنے دوست کا راز نہیں راز رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں ہے. جو اپنے دوست کی دوستی کا راز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں. لہذا اس معاملے میں ہر شخص کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہاتھ ہونا چاہیے اور کسی کو اس میں شریک نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں جو راز کمرا ہے وہ یہ راز ہے. مراد یہ رہا. اب یہ نہیں کہ اپنے شیخ کو بھی نہ بتائیں, کیونکہ شیخ کو نہیں بتائیں گے تو پھر تو اس کو صحیح ہوگا, اگر کا پتہ نہیں چلے گا پھر تو جنب کی وجہ سے ہوگا, شیطان کی وجہ سے ہوگا, تو اس کا فرق کیا کرے گا کون سا میرا حال صحیح ہے کون سا میرا حال غلط ہے. ہمارے شیخ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ کو جب ہم بتاتے تھے تو خواب تک بھی یہاں بتاتے تھے, یہاں تک صحیح خواب ہے, اس سے آگے شیطان کا کاروائی, مطلب یہ شیطانی اغوا ہے, شیطانی بتاوے سے شامل ہو رہے ہیں. جب باپ میں اس طرح وہ کر سکتا ہے جب انسان اس کے اندر بالکل ہی وہ ہوتا ہے, تو جب انسان کا اپنا شعور بھی ہو تو شعور میں تو نفس دخل دیتا ہے, تو اس وجہ سے تو درمیان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو شیخ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ اس میں صحیح اور غلط حال کا فرق بیان کر لے کہ کون سی چیز صحیح کون کون سی چیز غلط ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی احوال بیان کرتا ہے اپنے شیخ کو لکھ لیتا ہے, خط لکھتا ہے یا ٹیلی فون کرتا ہے یا ای میل کرتا ہے, ایسی صورت میں اس کو توقع ہوتی ہے کہ جواب ملے گا, حالانکہ اس کو جواب نہ دینا مقصود ہوتا ہے اس وقت کا, کیونکہ اس کا اگر اس کو اس وقت جواب دے دیا جائے گا تو اس کو نقصان ہوگا. اس وقت اس کو جواب نہ دینا مقصود ہوتا ہے, مثلا ایک خواب کسی نے دیکھا ہے اور آپ نے اس کو بتا دیا اور وہ چپ ہو گیا, اب اس کا چپ ہونا اس وقت مفید ہے. ہاں جی, مطلب اس قسم کی بات ہو تو اس کا مطلب ہے کہ چلو آپ نے شیخ کو بتا دیا, لیکن اس کو بالکل زور نہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہوگا اس کا اصل کیا, وہ جو بتائے گا وہ خود ہی بتائے گا. اگر آپ کو اپنے شیخ پر اتنا بھی اعتماد نہیں ہے تو جو میرے لیے مفید بات ہوگی وہ نہیں بتائے گا, پھر شیخ کیسے ہوگا؟ اتنا اعتماد تو کرنا ضروری ہے نا کہ وہ صحیح بات تو کم از کم آپ تک پہنچائے گا. اس صورت میں شیخ کو بتانا کافی ہے, اس سے یہ نہیں پوچھنا ضروری. اس وجہ سے ہر خط کا جواب نہیں ہوتا, ممکن ہے بعض دفعہ کئی خطوط کا ایک ہی جواب ہو, کیونکہ شیخ کو ابھی حالت کھلی نہیں, وہ انتظار کرے گا, وہ کرے گا جیسے کوئی ڈاکٹر کوئی مطلب مریض اپنے کیفیات بیان کرتا ہے تو اس کی اپنی ڈائگنوسس ابھی پوری نہیں ہو چکی ہوتی, وہ کچھ علامات کے انتظار میں ہوتا ہے کہ پھر یہ بھی آنی چاہیے, اگر یہ کہہ رہا ہے تو یہ بھی نہیں بتا رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ اس کو شبہ ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. تو اس صورت میں وہ کیا کہے گا سر؟ بتا لے گا, لیکن اس کو کچھ بتائے گا تو نہیں کہ کیا ہے, اپنے ڈائگنوسس تو نہیں بتائے گا اس کو, کیوں خود ہی ابھی وہ کنفیوز ہے کہ صحیح ڈائگنوسس کیا ہے, تو اس کو بتائے گا نہیں, چپ ہو جائے گا. ہاں جی, ہاں جب کلیئر ہو جائے گا وہ کہے گا ہاں یہ بات, تو وہ پھر مطلب وہ بتا دے گا. وہ حضرت میں نے خواب حضرت کو بتایا پھر میں میرا خیال یہ تھا تیری نسبت بچپن دی ہے اب یقین ہوتا ہے, کہ مجھے تو کبھی نہیں بتایا تھا, مجھے تو نہیں بتایا تھا, لیکن جس وقت بتانا ضروری ہوا یہی سمجھ لیجیے کہ مفید ہو گیا, اس صورت میں بتا دیا کہ ہاں میرا پہلے خیال تھا ابھی مطلب ثابت ہو گیا کہ وہی چیز ٹھیک ہے, مطلب وہ بتا دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز بتا بھی دیجیے, اپنا جو قواعد ہے سمجھانا اور بتانا یہ ضروری ہے مرید کی طرف اطلاع, پھر جو کہا جائے اس کا اتباع, جب کچھ نہ کہا جائے تو پرانی اتباع باقی ہے, پرانی اتباع بحال ہے نا کیوں اس کو تبدیل نہیں کیا نا, پرانی چیز بحال ہے. ہاں جب بتا دیا کہ اب یہ نہیں ہے اب یہ ہے تو بس پھر اس کا اتباع, پھر درمیان میں اور کچھ گڑبڑ نہیں, پھر وہی اس کا اطلاع. لیکن اطلاع ہر حالت میں لازمی ہے, بلکہ حضرت بعض دفعہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ بھی ایک حال ہے کہ کوئی حال نہیں, جو
بلینک پیپر از آج تو ایل جائے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک حال ہے کہ کوئی حال نہیں. تو اس میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ابھی کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں گا.
جن کا یہ حال ہو ان کو کیا کرنا
تو بتانا چاہیے کہ میرا یہ حال ہے کچھ دھیان نہیں, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, مجھے تو کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا, میں تو کچھ بھی نہیں محسوس کر رہا. یہ حال ہے نا, اس کو یہ بتانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, ورنہ پھر کیا ہے, ورنہ پھر یہ ہے کہ انسان کو ظاہر مطلب یہ ہے کہ محرومی ہو جائے گی. این ممکن ہے کہ اسی چیز کو چینج کرنے کے لیے اس کو کچھ کرنا ہو, میرا کوئی حال نہیں, اس کو چینج کرنے کے لیے کچھ کرنا ہو نا, تو ظاہر ہے جب وہ بتائے گا تو اس کے بعد چینج ہوگا نا, کچھ بتائے گا. اس وجہ سے اپنے احوال کا بتانا ضروری ہے, لیکن اپنے احوال کا رزلٹ جاننا ضروری نہیں ہے. وہ شیخ پر چھوڑ دیں, یہ اس کے ذمہ ہو. کسی بھی بس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں, یا آپ کو اختیار ہے, چار بسیں جا رہی ہیں, پانچ بسیں جا رہی ہیں لاہور, جس بس میں مرضی ہو بیٹھ جاؤ, لیکن جس میں بیٹھ جاؤ پھر ڈرائیور کے رام وغیرہ بس, پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ گاڑی اس طرح چلاؤ, گاڑی اس طرح چلاؤ, گاڑی نہیں نہیں وہ کہے گا آرام سے بیٹھ, میں نو اتر جاؤں, یہ کہے گا نا, اس کے بعد وہ کیا کہے گا ڈاکٹر, ڈرائیور کی کوئی سواریوں کے مرضی کے مطابق تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, تو اسی طریقے سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی یہ اختیار تو ہے کہ کسی بس میں بیٹھ جائے کسی بھی, لیکن ایک بس میں بیٹھ گیا تو بس اب پھر اس کے ساتھ ہی رہے اور اس کے اندر وہ پھر گڑبڑ نہ کرے. اسی طریقے سے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کا انسان کا اختیار ہے, لیکن جس ڈاکٹر کے پاس بھی گیا اب اس ڈاکٹر کی ماننے ضروری ہے. اب درمیان میں گڑبڑ کا اختیار نہیں ہے کہ میں ایک بات اپنی مانوں ایک بات اس کی مانوں. ہمارے ایک دوست ہے, اس کا بیٹا ہے بیمار ہے بیچارا سائیکارٹک کے, وہ جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے تو اس کے اندر کیڑے نکال رہے ہیں کہ اس کی یہ چیز ٹھیک نہیں, اس کی یہ چیز ٹھیک نہیں, اس کی یہ دوائی ٹھیک نہیں, اس کی یہ دوائی, مجھے یہ دوائی راست نہیں آتی, وہ مسلسل بیمار ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا, اس کی بیماری یہی ہے, تو کیسے ٹھیک ہو. تو یہ والی بات ہے کہ انسان کو یہ کہ اپنے جو ہے نا کیفیات اپنے احوال یہ بتانا چاہیے, اور اس کے بعد پھر شیخ پر چھوڑنا چاہیے کہ اس کی رزلٹ وہ کیا دیتا ہے, بتاتا ہے نہیں بتاتا اس کے بارے میں وہ نہیں. کافی ہے اچھا ایک بات میں اور اثر, میری طبیعت بڑی عجیب طبیعت ہے, اللہ پاک مجھے معاف کر دے, ہر ایک کہتے ہیں اپنی طبیعت ہوتی ہے. میں اگر کسی کو بلاؤں نا مجلس کے دوران, تو مجلس کے دوران اس نے مانگا ہو علاجگی میں وقت, اور وہ آج مجلس کے ختم پر, اس کا مطلب ہے کہ مجلس میں شامل نہیں ہونا چاہتا, اس کو مجلس سے اعراض ہے, بات سمجھ آ رہی ہے نا, یا اس نے آپ کو مجلس بھائی آنا تو ہے ہی کسی وجہ سے بھی آنا ہے, تو اس موقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا, جبکہ اصلاح کا تعلق بھی تھا, تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, جس کو میں بلاؤں مجلس کے دوران تو یاد رکھنا چاہیے اس کو مجلس میں آنا چاہیے اور پوری مجلس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, ورنہ دل کے اندر میرے ایسے خار بیٹھ جاتے پر اس کو فائدہ نہیں ہوتا, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اور بتانے اس لیے ضروری ہے کہ اس میں دیانتداری کا تقاضے کے ساتھ بات بتا دی جائے, کیونکہ بات سفر علاج یہی ہوتا ہے, بات سمجھ آ رہی ہے. اب ایک آدمی نے مجھ سے ٹائم لے لیا اور میں نے اس کو ٹائم دے دیا, ٹائم کے میں نے کہا اچھا مجلس میں آ جاؤ, تو اس کا مطلب کیا ہے, مجلس ختم ہونے کے بعد آ جاؤ, مجلس ختم ہونے کے بعد اگر کوئی آیا تو اس کا مطلب اس کو مجلس سے کوئی دلچسپی نہیں, ایسی صورت میں اس کو کیا فائدہ ہوگا, جب دل نہیں متوجہ ہوگا کیا فائدہ ہوگا,
یہ چیزیں سمجھنی چاہیے، یہ چیزیں اس کی بنیادیں ہیں. سب سے پہلے اپنے شیخ کے مزاج کو سمجھنا سب سے بڑی عقل مندی ہے. اپنے شیخ کو مزاج سمجھنا، مزاج کو سمجھنا بہت بڑی بات ہے، بہت بہت ضروری بات ہے. بغیر اس کے انسان کو بڑا نقصان ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ میں بات کس طرح کر لوں کہ مطلب کون کون سی، ابھی اس وقت ایک شخص کو میں نے ڈانٹا، حالانکہ وہ بہت قریب ہے، میں نے کہا تو نے اس وقت فون کیوں کیا؟ تو جب پتہ بھی ہے کہ پھر مطلب ہفتے کے دن میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے یعنی پروگرام ہوتا ہے اور میں لوگوں کے سامنے بیٹھوں، تمہارا کام بہت ضروری بھی ہوا لیکن اس وقت، اس سے پہلے بھی تو کر سکتے تھے، اور وہ کام ایسے ہے بھی نہیں کہ اسی وقت آ پڑا ہے، پہلے سے وہ کام چل رہا ہے. اب اپنے کام کو اتنی اہمیت دینا کہ دوسرے لوگ کے کام خراب کر دیا جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ ایک اجتماعیت کی چیز ہے، ایک انفرادیت کی چیز ہے. انفرادی چیز انفرادی ہوتی ہے، اجتماعی چیز اجتماعی ہوتی ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو مزاجوں کو پہچاننا یہ بہت اہم بات ہے. یا ایک صاحب تھے، اس کو میں نے بلایا تھا، وہ ایک درود شریف کے مجلس میں، درود شریف کے مجلس کے بعد میں نے اس سے بات بھی نہیں کی، میں نے کہا چلے جاؤ، میں نے کہا آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ ضروری چیز ہوتی ہے، ان کو جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. السلام علیکم. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہے. ابھی جو جتنا مجلس تھی اس کے اندر کچھ چیز تھی نا، کچھ میسج تھا. اب یہ ممکن ہے کہ وہی میسج ان کے لیے ریزلٹ ہو. تو یہ پھر مسائل ہوتے ہیں، پھر مسائل ہوتے ہیں اندر کے خیال رکھتے ہیں. اور یہ ہمارا جو ہے نا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہے، اس کی نن میں برائیوں پہ میری نظر نہیں ہوتی، اس کی ایک اچھائی پہ نظر ہوتی ہے. اور جس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اس کی نن میں اچھائیوں پہ نظر نہیں ہوتی، اس کی ایک برائی پہ نظر ہوتی ہے. مطلب ضرورت ہے نا اس کی، کیا کرے؟ اگر اتنی سرفائی نہیں ہے تو پھر کیوں مطلب کام کو کرتا ہے؟ بے شک کتنے بھی وہ کیوں نہ ہو، اس میں عموماً نقصان دو طرح ہوتا ہے، ایک اعراض سے اور دوسری خصوصیت سمجھنے سے. ایک آدمی اپنے آپ کو خصوصی سمجھتا ہے نا، اس سے بھی نقصان ہوتا ہے. اور دوسرا ایسا شیخ کی بات سے اعراض جو ہے، اتنی خطرناک بات ہے. یک لحظہ زدن غافل ادا شاہ نہ باشی، شاید کی نگاہ کو نہ آگاہ نہ باشی. کہتے ہیں ایک لحظہ بھی مطلب ظاہر ہے اس شاہ، یہ تو اللہ کے لیے ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس سے غافل نہ ہو. ممکن ہے اسی طرف نہ اسی وقت نظر ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، سارا کام خراب ہو جائے. ہمارے کاکا سے رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مطلب اپنے جو ہماری ان کی ماں مطلب بیوی تھی، ان سے ان نے کہا کہ اپنے بچوں پہ بھی کچھ توجہ کرو نا، سب لوگ آپ کے توجہ سے فائدہ ہوتا ہے، اپنے بچوں پہ بھی کچھ توجہ کرو. تو میں ہر ایک چیز کے لیے اپنا وقت ہوتا ہے، فی الحال شاید وقت نہیں ہے. تو انہوں نے جب بہت یاد کی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اشراق کی نماز پڑھ کے جب آؤں گا تھا اس وقت میرے سامنے ان کو بتا رہا ہوں. حضرت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اشتاق کی نماز تک وہ مراقبے میں تھے، بالکل اوپر نہیں دیکھتے، کپڑا اپنے سر سے ڈال کے لیے مطلب بیٹھے رہتے، بس وہ بچے تھے، قسمت بھی تھی، بچے بھی تھے، وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے. اس وقت وہاں اس وقت ایک کتا آیا ہوا تھا میرے پاس. ہاں جی، بس وہ حضرت نے جیسے نگاہ اٹھائی، وہ کتے بیٹھا ہوا تھا، کتے پہ نظر پڑ گئی. افسوس بھی کیا کہ وہ وقت نہیں. اس کے بعد اس کتے کی عجیب عادت ہو گئی، تو اس نے کہا کاسب رحمۃ اللہ علیہ کہ خانقاہ کے سامنے
ایک چھوٹا سا گڑھا بنائیں اس کے اندر ہی ہوتا ہے. اور کبھی وہ بیٹھا ہوتا تو باقی کتے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے خاموش, بس وہ کتوں کا ہو گیا. اب اگر ان کے بچے بیٹھے ہوتے تو ان کو ہونا تھا. اب کتا تو خیر مکلف پہ ان کو تو فائدہ نہیں ہوا, لیکن صرف ایک ظاہری چیز ظاہر ہو گئی اور ان ممکن فائدہ ہو بھی چکا ہوا صاحب کو اگر فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے, اس کا تو ذکر قرآن میں آ گیا نا تو لہٰذا اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جیسے معجزہ اور کرامت میں فرق نہیں ہوتا, صرف اس کا فرق ہوتا ہے کہ ولی کے عقیدے ہوتے ہیں کرامت, تو این ممکن ہے کہ اس کو وہاں بھی فائدہ ہو چکا ہو. اللہ کو پتہ ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اصحاب کہف کا کم از کم موجود تھے, وہ روایت موجود ہے, تو اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال دیکھ لیں, اب اس وقت توجہ تھی, اب نہیں نصیب میں تھی. ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ میں خود پروفیسر تھے وہاں جرمنی میں, میں گیا تھا اسٹریس انالیسس کے لیبورٹری کو پروگرام کرنے کے لیے. تو اس پروفیسر نے مجھے کہا کہ میرے پاس لیبورٹری ہے, بڑی اچھی لیبورٹری ہے, وہ ساری چیزیں ہم آپ کو کروا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو فائنائٹ ایلیمنٹ میتھڈ ہے یہ بھی آپ لوگوں کے ہاں نہیں ہے, تو آپ اس کو زیادہ سیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. اب اس وقت تھوڑی دیر میں نے غور کیا اور میں نے یہ غور کر لیا کہ ایک چیز یہ خود اپنی مرضی سے دے رہے ہیں اور ایک چیز میں اپنی مرضی سے لینا چاہتا ہوں, اور دونوں میری ضرورت ہے. تو میں اگر اس کو لوں جو یہ مجھے خود اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے تو اس میں میرا زیادہ فائدہ ہے, کیونکہ دل سے دے گا, اور جو میں اپنی مرضی کروں گا تو ممکن ہے کہ وہ اس میں زیادہ وہ اس طریقے سے نہیں. تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, بس الحمدللہ وہ میرے لائف میں وہ انقلاب ہوں جس نے ایک پورا ایکسپوجر دے دیا. تو یہ ایک دنیا داری کی چیز ہے, ایک دنیا داری کی چیز ہے کہ جب وہ کوئی خود دینا چاہتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے, جو انسان خود لینا چاہتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے, لیکن اس پہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اس طریقے سے اگر خستہ ایسا ہو تو پھر میرا خیال میں خیال رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ